إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين میرے محترم دینی بھائیوں، جیسا کہ بھی آپ نے سنا، تعلیم و تربیت انسان کے ایمان اور اس کے اخلاق و کردار کے لیے ایسے ہیں جیسے پودے کے لیے پانی، اور انسان کے بہتر بننے میں تربیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. جیسی تربیت انسان کو ملتی ہے ویسا اس کا عقیدہ، اس کا کردار، اس کا اخلاق بنتا ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تربیت کے لیے ہر دور میں نبیوں رسولوں کو بھیجا. ان نبیوں نے، ان رسولوں نے لوگوں کو شرک اور کفر سے نکال کر ایمان کا راستہ بتایا، انہیں جاہلیت سے نکال کر اسلام کا راستہ بتایا، اور جہالت سے علم کی طرف اور برے اخلاق سے اعلیٰ اخلاق و کردار کی طرف ان رسولوں نے ان کو راستہ دکھایا، بلکہ ان کو اچھا انسان بنایا. مجرد تعلیم لوگوں کو صرف بتا دینا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، رسولوں کی ذمہ داری اتنی نہیں تھی، بلکہ رسولوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ جو علم اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے، اس علم، اس تفہیم کے ساتھ میں افراد کو تربیت کے ذریعے سے بہتر انسان بنائے. ایک ہوتا ہے لوگوں کو بتا دینا یہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن صرف جاننے سے انسان اچھا نہیں بنتا ہے. اگر اس کو مسلسل تربیت دی جائے، صحبت کے ذریعے سے اس کے ساتھ رہ کر اس کو دین سمجھا کے، نصیحت کے ذریعے، وعظ کے ذریعے سے، اور اس کی نگرانی کر کے ایک انسان کو بہتر انسان بنانے کے لیے اس کے پیچھے کوشش کی جائے، تب جا کر وہ انسان اچھا بنتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایسی خصوصیات عطا فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی خود تربیت کا باب تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کہا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذِّهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور آپ ایک روشن چراغ ہیں. آپ کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ بندوں کو رب سے جوڑتے ہیں. لیکن صرف آپ کا کلام نہیں، بلکہ سر سے پاؤں تک آپ کا وجود، آپ کا ظاہر و باطن، آپ کا پورا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کی پوری زندگی لوگوں کے لیے چراغ ہے. چراغ کو آپ اندھیرے میں رکھ دیجئے، سارا اندھیرا ختم. ایک انسان کو راستہ نہیں مل رہا ہے، چراغ اس کے پاس ہے، راستہ ملتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا نور ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو، آپ کی شخصیت کو گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کے لیے نور بنایا ہے کہ اس نور کے تابع ہو کر لوگ چلیں اور اپنا راستہ پائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ نے، اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا، انسانوں میں سے انسان۔ لیکن رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، آپ اللہ کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں، جیسے قرآن آیا لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ وحی کا متن نقل کرنا، وحی کا متن لوگوں تک پہنچانا، اس کو آپ تبلیغ کہتے ہیں۔ بلغوانی ولو آیا، ایک آیت ہی ہو پہنچاؤ، جوں کا تم علم کو نقل کرنا۔ یتلو علیہم آیات، مسلمانوں تک، غیر مسلموں تک۔ ویزکیہم، اب یہ دوسری چیز ہے، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب و حکمت کی تعلیم کو اللہ رب العالمین نے بعد میں بیان کیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویزکیہم۔ یہ دو الگ چیزیں، تعلیم اور تزکیہ دونوں الگ ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تعلیم سے پہلے تزکیہ کو کیوں ذکر کیا؟ اس کی موٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر آپ برتن میں پانی لینا چاہتے ہیں تو پہلے برتن پاک ہونا چاہیے، اگر پاک وہ نہ ہو، پاک پانی بھی اس میں لیا جائے تو پانی بھی گندا ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر قلوب کے اندر خواہشات ہوں، قلوب کے اندر اگر دنیا پرستی ہو، قلوب کے اندر اگر خواہش پرستی ہو، تو ان قلوب میں علم آنے کے بعد بھی انسان کا وہ علم حکمت نہیں بنتا ہے بلکہ مکر بنتا ہے۔ اور یہ کس کے ساتھ ہوا؟ یہود کے ساتھ ہوا۔ یہود کے پاس آسمانی کتاب تورات کا علم، لیکن وہ خواہشات کے ایسے شکار تھے، خواہشات کا زہر ان کے وجود میں، ان کے قلوب میں اس طرح سے سرایت کر چکا تھا کہ پھر اللہ کی آیات کو توڑ مروڑ کے اس کی دوسری تعویل کرتے تھے۔ انبیاء دعوت لے کے ان کے سامنے آتے، ان کی خواہشات کے خلاف بولتے، ان کے دشمن بن جاتے۔ کتاب میں ایسی بات ہوتی جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی تو کتاب کو بدل دیتے۔ یحرفون الکلم عن مواضعه، اللہ کی کتاب کے کلمات کو، نبی کے کلمات کو، بات کو جگہ سے بدل دیتے ہیں، بات کو کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں۔ کیوں ہوتا ایسا؟ خواہشات کی غلامی کی وجہ سے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا، تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں کتاب لکھ دیتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ دنیا کی کچھ متاع حاصل کر لیں۔ دنیا پانے کے لیے اللہ کی کتاب میں تبدیلی، بلکہ اپنی طرف سے ایک باتیں گھڑ کے اس کو اللہ سے منسوخ کر دینا، یہ سارا کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ وہ خواہش پرست ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے لازم کیا کہ وہ چربی نہیں بیچیں گے، چربی کی کمائی، چربی کو بیچنا اور اس کی کمائی استعمال کرنا منع کر دیا، حرام۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس چربی کو پگھلا کے تیل بنایا اور تیل بیچا۔ چربی نہیں بیچ رہے ہم لوگ، کیا بیچ رہے ہم لوگ؟ تیل۔ چربی الگ ہے، تیل الگ ہے، یہ کیا ہے؟ ہیلے بازی، شریعت سے فرار کے لیے، یہاں سے نہیں تو ہم یہاں سے کریں گے۔ یہ جو چیز ہے یہ یہود کی صفت ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کا دل حق کا طالب نہ ہو بلکہ وہ خواہشات اور اپنی لذتوں کا طالب ہو، وہ آخرت کا نہیں دنیا کا طالب ہو، وہ اللہ سے زیادہ دنیا کی نعمتوں کا طالب ہو۔ یہ جب چیز دل میں آ جاتی ہے تو پھر اس دل میں علم آ کے بھی نفع نہیں دیتا ہے۔ جیسے زمین پر کیچڑ ہے اور نجاست اس میں ہے، اس پر بارش برسے گا پاک پانی آسمان میں، گندگی میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. پاک پانی آسمان سے برسا ہے، زمین وہ کھیت نہیں ہے، کھیت میں برستا تو کھیت میں کیا ہے؟ بیج بویا ہوا ہے، ہل چلایا ہوا، بالکل ریڈی زمین ہے. اب اس میں جب بارش ہوئی ہے تو اس بارش کے نتیجے میں اس زمین سے کیا نکلی؟ لہلہاتی فصل، پاک غذا، پھل، ترکاری، اناج. لیکن زمین کیا ہے؟ کوڑا خانہ ہے، پیشاب، پاخانہ، نجاست، مردار اس میں پڑے ہوئے. اب اس پہ پانی برسا، اب کیا ہوگا؟ وہ جو گندگی محدود تھی اب کیا ہو گئی؟ پانی کا قصور نہیں ہے، اس زمین کا قصور ہے. اسی طرح سے جب دل کی زمین نجاست آلودہ ہوتی ہے، حق کی طالب نہیں ہوتی، تو ایسی زمین پر جب پانی برستا ہے علم کا، وہ زمین اس کو گندا کر دیتی ہے. اور یہی کس نے کیا؟ یہود نے. لہذا دل کو پاک کرنا، مزاج کو صحیح بنانا یہ ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے پہلے کیا ذکر کیا؟ وہ یزکیہم، ان کو پاک کرتے. تزکیہ کے دو معنی ہیں ابھی اس بات کے، بنیادی طور پر اس کے علاوہ بھی معنی ہے، لیکن دو معنی ہیں. ایک تزکیہ کے معنی ہے پاکی، پاکی، پاک کرنا. دوسرے معنی ہے پروان چڑھانا. اسی لیے ہم زکات کیوں کہتے ہیں؟ زکات جب مال میں سے نکالی جاتی ہے تو مال کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. یہ مال کی پاکیزگی ہے. خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم بہا، کہ آپ ان کے مالوں سے زکات دیجئے تاکہ ان کے مالوں کو آپ پاک کریں. تو یہاں پر جو ہے زکات کے معنی ایک ہے پاکی کی، اور دوسرے معنی کیا ہے؟ پروان چڑھانے کی، بڑھانے کی. اسی پر سے علماء نے کہا زکات میں سے مال لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، مال گھٹتا نہیں. ماں نہ قصر صدقہ تم مان، مال میں سے صدقہ کم نہیں کرتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مزید اس کو بڑھاتا ہے. تو تزکیہ یہ ہے کہ پاک کیا جائے گندگی سے، گندی ذہنیت اسے پاک کیا جائے. دو، اعلیٰ صفات کو پروان چڑھایا جائے. انسان کے اندر خیر و شر دونوں کی صلاحیت ہوتی ہے، شر سے اس کو پاک کرنا اور خیر میں اس کو بہتر بنانا، یہ دونوں معنی تزکیے کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تعلیم سے پہلے تزکیے کو ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کا مزاج صحیح ہو جاتا ہے تب جا کے یہ علم کا صحیح استعمال کرے گا. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، قرآن انہوں نے پڑھا، حدیث انہوں نے پڑھی، لیکن اگر دل گندا ہے، خواہش پرست اگر وہ ہے، تو قرآن کی باتوں سے غلط استدلال کرے گا، حدیثوں کو چھپائے گا، حدیثوں سے غلط معنی بتائے گا. کیوں؟ مفاد کی وجہ سے. بدعت کو سنت بتائے گا، سنتوں کو غیر ضروری بتائے گا. کیوں؟ مفاد. جب انسان کے سامنے معاد کی بجائے مفاد ہو تو یہی نتیجہ اس کا ہوتا ہے. معاد کس کو کہتے ہیں؟ جہاں لوٹ کے ہم کو جانا ہے، کہاں؟ آخرت میں، اللہ کے پاس. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، پلٹ کے سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کی طرف لوٹنا ہے. لیکن جب انسان کو اپنے منتہا کی فکر نہ ہو کہ کہاں لوٹ کے جانا ہے، کہاں رہنے کی فکر زیادہ ہو، یہاں رہنا ہے، کس نے دیکھا آگے کیا ہوگا؟ آج کی دنیا اصل ہے، آج کر لو، کل کا کل دیکھیں گے. جب ذہن یہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان اس علم کا استعمال آخرت کی کامیابی کے بجائے دنیا کے فائدوں کے لیے کرنے لگتا ہے، اور یہی سارے فساد کی جڑ ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ دو چیزیں انسان کی تربیت کے لیے، دو چیزیں، ایک التخلیہ، دو التحلیہ، ایک خاص ہے اور دوسرا حاس ہے. تخلیہ کیا ہے؟ خلو، خالی ہونا، گندگی سے خالی ہونا. تحلیہ کیا ہے؟ مزین کرنا. ایک بچہ ہے، گٹر میں گر گیا، گندگی میں لطپت ہو گیا، ماں کیا کرے گی؟ اس کو پہلے عطر لگائے گی؟ کوئی باہر کھانا ہے، باہر جانا، پہلے عطر لگاؤ اس کو.
کیا کرے گی ماں سب سے پہلے؟ گندگی صاف کرے گی، اس کو گندگی سے پاک کرے گی. جب پاک ہو جائے گا اب اس کو اچھا لباس پہنائے گی، اب اس کو عطر لگ جائے گی. یہی بات ہے، پہلے پاکیزگی ضروری ہے، پھر اس کے بعد زینت ہے، اس کے بعد مزید اور خیر ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے پہلے تزکیہ ذکر کیا، یتلو علیہم آیاتہ، یہ ذمہ داری ہے رسول کی، کوئی مانے نہ مانے، بعض رسولوں کو کسی نے نہیں مانا، وہ آئے دعوت دی، ان کے ساتھ قوم کا کوئی فرق نہیں، انہوں نے اپنا کام کر دیا. لیکن جب ماننے والے ہو جاتے ہیں تو ماننے والوں کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پاک کرنا پڑتا ہے، اور ان کو علم میں پروان چڑھانا پڑتا ہے، کردار میں بہتر بنانا پڑتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، باطل عقائد سے، باطل اخلاق سے، باطل اوصاف سے، جاہلیت کے اثرات سے لوگوں کو پاک کرتے ہیں، ان کا ذہن صحیح بناتے ہیں. مخلوق کی بجائے خلق کی بجائے خالق کا چاہنے والا، اور دنیا کی بجائے آخرت کا چاہنے والا، اور مفاد کی بجائے معاد کی فکر کرنے والا ان کو بناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جب ذہن صاف ہو گیا، اللہ کی طرف پھیر دیا، آخرت کی فکر پیدا ہو گئی، اب جو بھی علم اس کے پاس آئے گا وہ مزید اس کو اللہ سے جوڑنے والا، آخرت کی طرف بڑھنے والا ہو جائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور دو چیزوں کی ان کو تعلیم دیتے ہیں، کتاب اور حکمت، یعنی قرآن اور سنت. معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھاتے تھے صحابہ کو؟ کتاب اور حکمت. کیا ہے وہ؟ ربانی علم، جو اللہ رب العالمین نے آپ کے سینے میں ڈالا تھا. معراج کی رات میں کیا ہوا تھا؟ آپ کے سینے کو چاک کر کے اس میں ایمان اور حکمت ڈالی گئی، وہی حکمت ہے جو آپ کی زبان سے نکلتی تھی، وہی حکمت ہے جو آپ کی زبان سے نکلتی تھی، جو قرآن کے مفاہیم کی تشریح تھی. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْكَ، تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو بیان کر دو کہ ان کے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے. وہ قرآن کی تفہیم اور قرآن کی تبیین تھی. تین چیزیں ہم نے دیکھی، ایک تلاوت آیات جس کو آپ تبلیغ کہیں گے، جو کا تو پہنچانا، نقل الفاظ، وحی کو بعین ہی نقل کرنا، دو لوگوں کو تربیت دینا، ان کا تزکیہ کرنا، گندگی سے ان کو پاک کرنا، ان کو پروان چڑھانا، بہتر انسان بنانا اخلاق و کردار کے اعتبار سے، تین ان کے سامنے وہ علم پیش کرنا جو ان کے لیے عقیدے، عبادات، اخلاق، سلوک کے تعلق سے ضروری ہے. اللہ کی آیتیں نہ صرف یہ کہ ان کو پڑھ کے سنانا، بلکہ ان آیات میں چھپے ہوئے معنی اور اس کی عملی تطبیق سننا، ان کو سکھانا، یہ تربیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے نتیجے میں وہ لوگ پیدا ہوئے کہ جو تاریخ کے، انسانی تاریخ کے سب سے بہترین افراد تھے انبیاء کے بعد. خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ کون؟ میرے دور کے. قرنی میرے دور کے، خیر القرون قرنی، ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث کہیں بھی کتابوں میں نہیں آئی ہے. حدیث کی کسی کتاب میں خیر القرون قرنی جیسا کہ معروف ہے، ان الفاظ سے یہ حدیث کی کسی بھی کتاب میں نہیں ہے. حدیث کی کتاب میں کوئی کوئی اور کتاب لکھ دے تو اپنی مرضی اس کی، خیر القرون قرنی کسی حدیث میں نہیں. خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ وہ جو میرے دور میں ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ صحابہ. ساری انسانیت میں بہترین یہ بنے کیسے؟ ایسے سوال پیدا ہوتا ہے. کوئی بچہ آپ دیکھتے ہیں تو پوچھتے کس کا بچہ ہے؟ اگر وہ بہت بادب اور بہت سلیقے والا ہو، یقیناً اس کے مربی کی طرف نگاہ جاتی ہے کہ کس نے اس کو ایسا بنایا، کس نے اس کی تربیت کی. صحابہ کی زندگی دیکھ کے صرف صحابہ کا کمال نہیں، بلکہ اس میں کیا ہے؟ صحابہ کے مربی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کمال اس میں جھلکتا ہے کہ آپ کی شخصیت کا نتیجہ تھا کہ صحابہ اتنے اچھے انسان بنے. تو دینی تربیت اور افراد کو بہتر بنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا اور صحابہ نے کیسے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کیا آپ کی بنیاد تھی؟ تلاوت آیات، تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت یا کتاب و سنت، یہ تین بنیادیں تھیں۔ صحابہ کے معاشرے میں تربیت کا کیا نظام تھا؟ آج کے درس میں ہم اسی کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا باتیں تھیں، کیا اصول ہیں جن کا اہتمام صحابہ نے کیا لوگوں کی تربیت کے لیے۔ آئیے ایک ایک کر کے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینا کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معلم الخیر یستغفر له کل شیء حتی الحیتان فی البحر۔ امام الطبرانی نے الاوسط میں اور امام البزار نے اپنی مسند اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ معلم الخیر، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والا، کیا فضیلت ہے اس کی؟ یستغفر له کل شیء، اس کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندر میں موجود مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، وہ اپنے مکتب میں یا جہاں بھی ہے بچوں کو، بڑوں کو پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، گھر میں سکھا رہا ہے، لیکن اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بلکہ اس کے علاوہ پرندے اور جانور سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ کون آدمی ہے یہ؟ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والا۔ اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو اتحیات سکھا رہا ہے، خیر کی تعلیم ہے کہ نہیں؟ ہے، وہ بھی اس میں آتا ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو، ایک ماں اپنی اولاد کو، ایک بھائی اپنے بھائی کو، اولاد اپنے والدین کو، ایک آدمی کسی کو خیر کی تعلیم ایک بات کیوں نہ ہو اس کو سکھاتا ہے، تو اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بلکہ ساری چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ یہ کام ہم چھوڑ چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ خرافات اور فضولیات، موبائل فون، ٹیلی ویژن، فالتو باتیں، ہوٹلوں میں ادھر ادھر کی سیاست کی، دنیا کی خرافات، اس کی بجائے ایک آدمی دو آدمیوں کو لے کر، گھر والوں کو لے کر بیٹھے اور ان کو دین کی کچھ باتیں سکھائیں، اس کے لیے اتنا بڑا مقام ہے کہ سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ صرف سمندر کی مچھلیاں نہیں، وہ مثال کے طور پر آپ نے بیان کیا، کیا فرمایا؟ یستغفر له کل شیء، ہر چیز اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی، یعنی انسان کا ذہن جہاں نہیں جائے گا، وہ آخر میں بیان کیا، وہ نہ ساری چیزوں کو بتایا کہ سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ ایک دن میں اگر ایک ذمہ دار گھر کا اپنے گھر والوں کو ایک چیز سکھائیں، تبھی بھی وہ اس حدیث کی بات میں شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے اوقات میں ساری خرافات کے لیے وقت ہے، لیکن جو واقعی کرنے کے کام ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے کیا اصول تھے تربیت کے۔ نمبر ایک، سب سے پہلا اصول، اپنی عملی زندگی کو، اپنے عمل کو لوگوں کے لیے تربیت بنانا، سب سے مشکل کام لیکن سب سے اہم کام، اپنے عمل سے لوگوں کی تربیت کرنا۔ صرف باتوں سے کام ہو جاتا تو کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ باتوں سے کھیتی بھی ہو جاتی، باتوں سے پیڑ ہو جاتے، باتوں سے کھانا بن جاتا، باتوں سے مشینیں چل جاتی، ہے کہ نہیں؟ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کام سے ہوتا ہے، کام سے ہوتا ہے۔ صحابہ کی زندگی، ان کی زندگی خود ایک دعوت تھی، جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ وہ اپنے اعمال میں بھی نگرانی کرتے تھے کہ میرا عمل لوگ دیکھتے ہیں، اور اپنے اعمال کو وہ ہمیشہ صحیح رکھتے تھے تاکہ اپنے عمل کے ذریعے سے بھی دوسروں کو ترغیب دیں، تربیت دیں۔ مثال کے طور پر مصعب بن سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، کان ابی، سعد بن ابی وقاص صحابی، کان ابی یطیل الصلاۃ فی بیتی، والد صاحب حضرت سعد بن ابی وقاص ان کے بیٹے کہتے ہیں، وہ ہمارے والد صاحب، یطیل الصلاۃ فی بیتی، گھر میں لمبی نماز پڑھتے تھے، لمبی نماز پڑھتے تھے۔ وَيُخَفِّفُ عِنْدَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ہوتے مختصر نماز پڑھتے تھے، مختصر نماز پڑھتے تھے. فَقُلْتُ يَا أَبَتَا، میں نے کہا والد صاحب لِمَا تَفْعَلُ هَذَا، آپ ایسا کیوں کرتے؟ آپ گھر میں پڑھتے لمبی نماز پڑھتے، لیکن لوگوں کے درمیان پڑھتے تو آپ مختصر نماز پڑھتے، کیوں ایسا کرتے آپ؟ قَالَ إِنَّا أَئِمَّةٌ يُهْتَدَى بِنَا، کہا کہ ہم لوگوں کے امام، لوگ ہم کو دیکھ کے عمل کرتے ہیں، لوگ ہم کو دیکھ کر، یُهْتَدَى بِنَا، لوگ ہماری اقتداء کرتے ہیں. تو جب امام بنتے تھے مختصر نماز، لیکن تنہا بھی اگر لوگوں کے سامنے پڑھتے جیسے سنن وغیرہ بعض اوقات آدمی مسجد میں پڑھتا ہے، مختصر نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو دکھائیں اتنا بھی چلتا ہے، لوگ ہماری اقتداء کرتے ہیں، لوگ ہم کو دیکھ کے چلتے ہیں. اگر ہم بہت لمبا عمل کریں گے لوگ ہم کو دیکھ کے کریں گے، نہیں کر پائیں گے عمل چھوڑ دیں گے. بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے، کسی کو دیکھتا ہے اس کا عمل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے میرے سے نہیں ہو سکتا ہے اور پورا ہی چھوڑ دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو آپ نماز کیا کرتے، نہ بہت طویل نہ بہت مختصر، درمیانی. بلکہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے لمبی نماز پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، اور لوگوں پر بہت بھاری تھی. کہ آدمی کی شکایت بھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے ڈانٹا ان کو، کہا فتان فتان فتان، فتنہ پھیلاتا ہے، فتنہ پھیلاتا ہے، فتنہ پھیلاتا ہے، لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے. آدمی فتنے پڑ جائے گا، پڑھے یا نہ پڑھے، اس کی لمبی نماز کی وجہ سے ایک آدمی نماز سے متنفر ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے. تو کہا افتان انت یا معاذ، اے معاذ لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے کہ یہ اور یہ اور یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ نے بتائی، یہ صورتیں تو نہیں پڑھ سکتا ہے. تو صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ لوگوں کو دین پر عمل کرنے کے لیے آسانی پیدا کرے، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو تنگی نہیں. وبشروا ولا تنفروا، اور لوگوں کو خوشخبری دو، رغبت دلاؤ نفرت نہیں. دین میں جو مربی ہوتا ہے، چاہے وہ باپ ہو اپنی اولاد کی تربیت میں، وہ لوگوں کو دین سے، بچوں کو دین سے نفرت نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات آدمی دین گھر میں نافذ کرتا ہے اتنی سختی سے کہ اس کی سختی سے اولاد کو دین سے نفرت ہو جاتی ہے، ایسا کیسا دین ہے جس میں کوئی رعایت نہیں ہے ہمارا. تو اس کی سختی کی وجہ سے اس کے ماتحت اس سے تو متنفر ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن کس سے متنفر ہوتے ہیں اس کے ساتھ؟ دین سے، ان کی نادانی کی وجہ سے. لیکن غلطی بڑی کس کی ہے؟ اس کی ہے. لہذا صحابہ اپنے عمل کو بھی تربیت کا ایک حصہ سمجھتے تھے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے، اللہ کی طرف دعوت دے اور خود بھی عمل کرے. اللہ رب العالمین دعوت کے ساتھ عمل کو جوڑا ہے کہ دعوت کا ایک حصہ اگر قول ہے تو دوسرا حصہ فعل بھی ہے. قول و عمل کو جمع کرنا، قول و عمل کو جمع کرنا. وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی قول و عمل کو جمع کرنے کے باوجود، قول و عمل کو جمع کرنے کے باوجود یہ اپنا اختصاص قائم نہ کرے کہ میں اعلیٰ ہوں، میں بہتر ہوں، لوگوں کے مقابلے میں کیا ہوں؟ بہتر ہوں. نہیں، بلکہ کیا ہے؟ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں، جیسے دوسرے میں سے میں بھی ہوں. تو یہ دعوت کا ایک حصہ ہے کہ ایک انسان اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کے لیے نمونہ بنے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہم کو ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم کو متقین کا امام بنا، ہم کو متقین کا امام بنا. دیکھیں دو چاہتے ہیں اس سے، اور لوگوں میں دو قسمیں، ایک وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ میرا گھر دیندار بنے، میں کیسا بھی رہوں گھر دیندار بنے، دوسرے لوگ میں دیندار ہوں گھر والے آزاد ہیں سنتے نہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو خود دین پر چلتے ہیں گھر کی فکر نہیں کرتے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو گھر کی خوب فکر کرتے ہیں، باریکی سے نگرانی کرتے ہیں لیکن خود اپنی زندگی میں عمل نہیں. اللہ نے بتایا نیک بندے کون ہیں جو دونوں کو جمع کرے، ان کی چاہت کیا ہو؟ حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہماری بیوی اور بچوں میں، بیویوں میں بچوں میں ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک دے. آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعلون من یعمل لک بالطاع وتقر بهم اعیننا فی الدنیا والآخرۃ، کہتے ہیں ان کا مقصد بولنے کا یہ ہے. ابن عباس کہہ رہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں دعا میں اپنی، آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہماری بیویاں ہماری اولاد تیری فرما برداری کریں اور ان کو دیکھ کر دنیا اور آخرت میں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو، دنیا میں ان کا عمل دیکھ کر اور آخرت میں ان کا اچھا انجام ہمارے دلوں کو سکون ملے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، یہ ان کی چاہت ہے. پھر وجعلنا للمتقین امام، اور اے اللہ ہم کو متقین کا امام، آدمی کی چاہت کیا؟ ہم کو متقین کا امام بنا. یہاں کوئی پوسٹ نہیں ہے اے اللہ آپ اس کو امام بنا، لیڈر بنا، متقین کہیے اس کو تمغہ مل جائے، یہ پوسٹ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ امام بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے آگے ہونا. نماز میں کیا ہوتا؟ امام کہاں رکھتا ہے؟ لوگوں سے آگے ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ نماز پڑھتے ہیں. اے اللہ ہم کو اتنا اچھا بنا کہ ہمارے بعد والے ہم کو دیکھ کر صحیح راہ پاؤں گے، یعنی ہم کو اتنا نیک بنا، نیکی میں ہم کو امام بنا. امامت کی پوسٹ نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں، بلکہ وہ اوصاف کے اعتبار سے ایک آدمی اتنا اچھا بن جائے کہ لوگ اس کو دیکھ کے اپنی زندگی کو صحیح کریں. کون؟ عام انسان نہیں. سوچیں کیا لیول ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں عظمت ہونا چاہیے، نہیں بس اتنا ہی نہیں. وہ تو آدمی یہ کہے کہ بھائی اللہ جتنا قبول کر لے بس، جیسے حکومت نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ برابر سرابر بھی معاملہ کر دے تب بھی چل جائے گا. وہ اللہ رب العالمین کے اعتبار سے خوف کی وجہ سے آدمی بولے، لیکن عمل میں نہیں، جتنا ہو سکتا ہے کریں گے، زیادہ نہیں کر سکتے. نہیں، وجعلنا للمتقین اماما، ہم کو متقین کا امام بننا ہے. اتنا متقی بنا کہ متقی لوگ ہم کو دیکھ کے اپنی زندگی صحیح کریں. اس کو عظیمت کہتے ہیں کہ اعلیٰ کو چننا. تو صحابہ کی زندگی میں چیز تھی، اسی لیے ابن عباس کہتے ہیں ائمۃن یقتدا بنا، ہم کو امام بنا تاکہ ہم کو دیکھ کر لوگ ہماری اقتداء کریں. اتنا اچھا بنا کہ ہماری زندگی کو تقویٰ والوں کے لیے نمونہ بنا. یہ مزاج انسان کا ہونا چاہیے. تو پہلی چیز جو صحابہ کی زندگی میں ملتی ہے وہ کیا ہے؟ اپنے عمل کو اتنا اچھا بنانا کہ لوگوں کے لیے یہ چراغ کی طرح، روشن چراغ کی طرح ہو جائے اپنے دور والوں کے لیے، اپنے بعد والوں کے لیے. نمبر دو، صحابہ کی تربیت کے اصولوں میں سے دوسرا اصول کیا ہے؟ مساجد میں تعلیمی دروس اور حلقوں کا قیام، مسجدوں کو آباد کرنا دینی تعلیم کے لیے ان کی زندگی میں عام تھا. مسجد میں کبھی بھی کوئی آدمی جائے وہاں پہ دینی دروس اور مذاکرہ ان کو ملتا تھا. کے طور پر ہلال ابن یسار کہتے ہیں قدمت البصرہ، میں بصرہ گیا، فدخلت المسجد، مسجد میں داخل ہوا، فإذا انا بشیخ ابیض الرأس واللحیہ، تو میں نے دیکھا کہ مسجد میں ایک بزرگ ہیں بیٹھے ہوئے، سفید بال اور سفید داڑھی، ایک دم سفید. کب ہوتا ہے؟ کون سی عمر میں ہوتا ہے؟ بڑھاپے میں. اتنا بوڑھا انسان ہو جائے، پوری داڑھی پوری سفید اور پورے بال سفید، ایک دم بڑھاپے کو پہنچے ہوئے. فإذا انا بشیخ ابیض الرأس واللحیۃ مستند الی اسطوانۃ، ایک مسجد کا جو پلر ہے اس سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حولہ حلقۃ اور ان کے اطراف دائرہ بنا کے حلقہ لوگوں کا ہے بیٹھے ہوئے ہیں، یحدثہم اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں. قلت من ھذا، کسی سے میں نے پوچھا کون صحابی ہے، قال عمران بن الحسین، یہ کون ہے، عمران بن حسین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے. کہا کہ عمران بن حسین ہے، ایک دم بزرگ ہے، بڑھاپا ہو گیا ہے لیکن بڑھاپے میں بھی لوگوں کی تعلیم و تربیت نہیں چھوڑی، اتنے بزرگ ہو گئے کہ پلر سے ٹھیک لگا کے بیٹھے ہیں اور لوگ ان کے اطراف جمع ہیں اور ان کو کیا کر رہے ہیں، یحدثہم، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں. صحابہ کی زندگی میں معلوم چیز تھی، وہ اس سے کبھی اپنے آپ کو چھڑاتے نہیں تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے کہ یہ حدیث لکھنے کا کب تک چلے گا، متى تكتب الحدیث، حدثنا اخبرنا، کب تک کریں گے یہ حدیث بیان کرنا، حدیث لکھنا. کہا الى الممات، موت تک کریں گے. یہ انسان کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے. تو صحابہ کے یہاں پر جو علم والے لوگ خاص طور سے تھے، جو معلمین جس کو ہم کہیں گے، ان کی عمران ابن حسین کون ہے، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو ایک بیماری تھی، بواسیر تھی. آپ سوچئے بواسیر کی بیماری راحت والی نہیں ہوتی ہے، بہت تکلیف اس میں ہوتی ہے. خود عمران ابن حسین بخاری کی روایت کہتے ہیں کان ابی بواسیر، مجھے بواسیر کی بیماری تھی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا نماز کا کیا، نماز کا کیا، تو آپ نے فرمایا کہ صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکو بیٹھ کے پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اور اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکو تو لیٹ کے پڑھو. یعنی ان کی ایک بات یہ بھی بڑھاپا ہے، اور کون سی بیماری ہے، بواسیر کی، لیکن لوگوں کو لے کے بیٹھے ہیں اور بڑھاپے کی حالت میں بھی ان کو کیا سنا رہے ہیں، ادھر ادھر کی قصے کہانیاں، یحدثہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے بیان کر رہے ہیں. تو مساجد کو آباد کرنا اور مساجد میں علمی حلقوں کو قائم کرنا، یہ بھی صحابہ کی زندگی میں سے ایک خاص اصول تھا، اس سے وہ تربیت لوگوں کی کرتے تھے. امام الطبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے. اور ایک حدیث دیکھتے ہیں، اور ایک روایت دیکھتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خرج معاویہ علی حلقۃ فی المسجد، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور گھر سے باہر نکلے، مسجد میں آئے اور ایک حلقے پر پہنچے، صحابہ بیٹھے ہوئے، حلقہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ لوگ مسجد میں کیا کرتے تھے، غیبتیں، فضولیاں، خرافات، مسجد میں دین کی بات ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بات نہیں، لوگ حلقہ لگا بیٹھے تھے. فقال ما اجلسکم، کاہے کو بیٹھے ہو تم لوگ یہاں پہ، کیوں بیٹھے ہو، قالوا جلسنا نذکر اللہ، کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں. قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک، حضرت معاویہ نے پوچھا اللہ کی قسم واقعی تم اسی لیے بیٹھے ہو، کوئی اور مقصد نہیں، قال واللہ ما اجلسنا الا ذاک، کہا کہ اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہیں اور کوئی غرض نہیں، اللہ کی بات ہو. قال اما انی لم استخلفکم تہمتا لکم، کہا کہ دیکھو لم استخلفکم تہمتا لکم، میں نے تم کو اس لیے قسم کھانے کے لیے نہیں کہا کہ میں تم کو جھوٹا مانتا ہوں کہ قسم کھاؤ گے تو یہ تمہاری بات کا اعتبار ہوگا، اس لیے نہیں. وما كان احد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم اقل عنه حديثا مني، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہو جو مجھ سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہوئی ہو. میں ایسا بھی نہیں مانتا کہ میں زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت پانے والا ہوں، تم کم، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن بات کیا ہے کہ کیوں میں نے قسم کھانے کے لیے کہا، کیوں قسم دے کر میں نے پوچھا. کہتے ہیں وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ، کہ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ایک حلقے پر آئے، وقال ما اجلسکم، آپ نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا قربا، لوگوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمده على ما هدانا للاسلام، اور ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اسلام کی نعمت دی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، مسجد میں بیٹھے ہیں اور شکر کس پر کر رہے ہیں؟ گاڑی موٹر بنگلہ اچھا جاب، کس پر شکر کر رہے ہیں؟ کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور اس پر اللہ کی حمد کر رہے ہیں کہ اللہ نے اسلام کی دولت ہم کو دی ہے۔ ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علينا، اور اسلام کے ذریعے اللہ نے ہم پہ کتنے احسانات کیے ہیں۔ بے شک پاکانہ بھی آدمی نہیں صحیح ڈھنگ سے کرے گا اگر اسلام اس کے پاس نہیں ہو، باقی باتیں تو بہت بات کی ہے، کیا حقوق جانے گا اور کیا اخلاق اس کو معلوم پڑیں گے۔ کہا کہ ہم اللہ کا احسان مان رہے ہیں، اللہ کے احسان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے اسلام ہم کو دیا۔ قال اللہ ما اجلسکم الا ذا، آپ نے پوچھا کیا اللہ کی قسم واقعی تم اس لیے بیٹھے ہو؟ قالوا والله ما اجلسنا الا ذا، کہا کہ اللہ کی قسم صرف یہی وجہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسی چیز نے ہم کو بٹھائے رکھا ہے اس مجلس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی نے قسم کیوں دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کر پوچھا کیا قسم سے واقعی تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ کہا کہ میں نے اس لیے تم کو قسم دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ قال اما انی لم استخلفکم تہمت لکم، میں نے تم کو اس لیے قسم نہیں دی کہ میں تم کو جھوٹا مانتا ہوں تہمت کے طور پر، ولکنہ اتانی جبریل، لیکن بات یہ ہے کہ میرے پاس جبریل آئے تھے، میرے پاس جبریل آئے، فاخبرنی ان اللہ عز وجل یبادی بکم الملائکہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس مجلس پر فخر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میرے بندے کیسا میرا تذکرہ کرتے ہیں، میں اس لیے تم کو پوچھا۔ جبریل نے آ کے بتایا کہ اس وقت اللہ رب العالمین یہ جو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اسلام کی نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ زمین پر بیٹھے ہیں اور عرش والا فرشتوں کے سامنے ان کا ان پر فخر کرا، میرے بندے دیکھو کیسے۔ یہ دینی مجالس کی عظمت ہے، یہ دینی مجالس کی عظمت ہے کہ اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت کیوں نہ ہو دینی مجالس میں، مسجدوں میں، اس طرح کے دینی حلقے جو آج لوگ بیٹھے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ یہ فضیلت ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ تو آج فرماتے ہیں کہ جبریل آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر جتا رہا ہے اس مجلس کی وجہ سے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو صحابہ کی زندگی میں دیکھیے، مسجد میں دینی حلقے، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، جیسا کہ آپ نے حدیث کا سنا، اور دین کی بات، اسلامی احکام، عقائد، اخلاق، اللہ کی بڑائی، یہ ہماری مجالس میں ہونا چاہیے، اس سے دل صاف ہوتے ہیں، دلوں میں دین کی رغبت بڑھتی ہے۔ لیکن آج ہماری مجلسیں فضولیات ہیں۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بڑے محدثین میں سے ہیں، ساری امت ان کی جلالت پر متفق ہے، ایک دم ٹاپ لیول کے، ان سے لوگوں نے کہا ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہوں؟ کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صحبت میں ہوتا ہوں۔ کیسا کیسا؟ ہاں، کہا کہ میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو کتاب میں حدثنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کے واقعات میں اسی میں مشغول رہتا ہوں۔ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تمہارے ساتھ بیٹھ کے میں کیا کروں؟ تم لوگوں کی غیبتیں کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ امام عبداللہ ابن مبارک نے کہا میں اب تنہائی میں نہیں رہتا ہوں، میں کس کی صحبت میں رہتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صحبت میں رہتا ہوں۔ یہ جو حدیثوں کا مذاکرہ، جو تعلیم علم حاصل کر رہے ہیں، وہ صحبت کس کی ہے؟ ایک اعتبار سے، وہ علمی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صحبت ہے۔ تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میں کیا کروں؟ تم دنیا بھر کی لوگوں کی غیبتیں کرتے ہو، ابن مبارک۔ تو یہ سلف کا طریقہ تھا کہ اپنی مجالس کو آباد کرتے تھے قال اللہ قال رسول اللہ سے۔ نمبر تین، صحابہ کا تربیتی نظام، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تربیت کا کیا تھا؟ تیسری چیز گھروں میں تعلیم و تربیت کا انتظام، گھروں کو تعلیم کی مراکز بنانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی بیویوں یاد رکھو، یاد کرو، کیا؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو۔ دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں پڑھی جاتی تھی، کیا؟ ایک اللہ کی آیتیں اور دوسری حکمت کی باتیں۔ کون؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں بھی بیویوں کو سکھاتے تھے، اور دینی مذاکرہ گھر میں بھی ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ نے فرمایا منحوسی بعود کے پاس، عائشہ روایت کرتی آپ نے فرمایا جس کا حساب لیا اس کا عذاب ہوتا ہے۔ عائشہ نے سنا تو کہا کہ اللہ کے رسول، کیا قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا فَسَوْفَ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ تو حساب تو آسان بتایا جا رہا ہے اور وہ کامیاب ہو گیا، آپ تو بتا رہے ہیں کہ کیا جس کا حساب لیا گیا وہ عذاب پائے گا، اور قرآن کی آیت میں مل رہا ہے کہ حساب لیا گیا وہ آسان حساب سے کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ کہے عائشہ وہ تو بس پیشی ہوگی، حساب اس پر پیش کیا جائے گا، یہ کیا یہ کیا یہ کیا کیا، جمع، یہ تو بس ذلک العبد، اے عائشہ یہ تو بس پیشی ہوگی، لیکن ولیکن من نوقش الحساب ربی، لیکن جس کا حساب الہیڑا گیا، کیوں کیا حساب؟ اگر الہیڑا گیا اس کا حساب اور ڈیٹیل اس کی پوری لی گئی تو وہ آدمی کیا ہوگا؟ عذاب پائے گا۔ ڈسکشن ہو رہا ہے گھر کے اندر، کون؟ بیوی۔ حضرت عائشہ کی دو نسبتیں تھیں، ایک شوہر بیوی والا معاملہ تھا اور ایک نبی اور امتی والا معاملہ تھا۔ کتنی حسن خوبی سے وہ لوگ اس کو ادا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیوی کا جو رشتہ تھا حضرت عائشہ کا اس کو بھی نبھا رہی ہے، اور اسی طرح سے امتی کا جو معاملہ تھا اس کو بھی نبھا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا معظم علم حضرت عائشہ سے ملا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 48 سال تک وہ زندہ رہی، ہاف آدھی سینچری، آدھی صدی، اور امت کو سارا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والا پہنچایا۔ تو تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں جن پر جن کا تذکرہ ہوتا ہے ان کو یاد رکھو۔ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں قرآن و سنت کی تعلیم دیتے تھے، اسی لیے قتادہ فرماتے ہیں کہ من آیات اللہ والحکمہ سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں من القرآن والسنت، قرآن و سنت کی جو تعلیم جو تذکرہ تمہارے گھروں میں ہوتا ہے اس کو بھولنا مت۔ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے۔ تو یہ آپ کے گھروں کا حال ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، ایمان والوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں علموا انفسکم و اہلیکم الخیر، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی چیز سکھاؤ، خیر کی باتیں سکھاؤ۔ آدمی بیٹھے بیٹھے ذرا سنا قل ھو اللہ احد پڑھ کے سنا، ایسا نہیں پڑھتے، ایسا پڑھتے ہیں، ادھر آ بتا بیٹا اللہ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ ہاں شاباش، بارک اللہ فیک، اللہ تو سو زیادہ ہے۔ ہمارے گھر میں کہاں ہی بیوی سے بیٹھ کے کبھی بولے ہم ٹھیک ہے بتاؤ اس کو اتحیات پڑھ کے سنا، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے سنا، اولاد کو کبھی ہم نے پوچھا فلاں کلمات صبح نیند سے اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ اب اس کو کون سکھائے خود کو معلوم نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے یاد کی تھی اہتمام نہیں کرنے کی وجہ سے بھول گئے، ہے نا؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمل ان کی حفاظت ہوتا ہے، عمل علم کی حفاظت کرتا ہے. تو اپنی اولاد کو تعلیم دینا، اپنے آپ کو تعلیم دینا، خود اپنے علم کی ترقی کا اہتمام اور اپنے گھر والوں کی بھی علمی ترقی کا اہتمام، امام حاکم نے اس کو روایت کیا. تو تیسری گھروں کو بھی علم اور تربیت کا مرکز بنانا، اس کا روزانہ اہتمام کرنا. نمبر چار، اگر ضرورت ہو تو ماتحتوں پر تعلیم و تربیت میں جبر کرنا، یہ بھی اصول صحابہ کا ہے. ماتحتوں کو اگر ضرورت پڑے تو زبردستی دین کا علم سکھانا، کیوں؟ وہ تیرے ماتحت ہیں، بس کیا نہیں سنتے، نہیں سنتے، نہیں سنتے، تو تو ان کو سختی کر نماز پڑھنے میں، دین پہ چلنے میں، دین سیکھنے میں. مثال کے طور پر اکریمہ تعلیم، سوچیے سنیے ذرا کیا کہتے ہو. اکریمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان ابن عباس رضی اللہ، یہ غلام پہ پہلے، کان ابن عباس رضی اللہ عنہما یدعو فی رجلی القبل ویعلمنی القرآن والسنن. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاؤں میں زنجیر باندھتے تھے، میرے پاؤں کو کیا کرتے تھے، رسی سے زنجیر کہتے ہیں، زنجیر کو میرے پاؤں میں بیڑی ڈالتے تھے، اور بیڑی ڈال کے مجھ کو سکھاتے تھے کیا، القرآن والسنن، قرآن اور سنت کا علم مجھ کو سکھاتے تھے، کہ بھاگ کے نہیں جائے کہیں، اس کے لیے باندھ کے سکھاتے تھے، کیونکہ وہ غلام تھے. اکریمہ کون تھے؟ غلام. تو باپ اپنی اولاد کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے پاؤں میں رسی باندھی، لیکن اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بھاگ کے جانے والے کو پکڑ کے بھی سکھانا چاہیے اگر وہ آپ کے ماتحت ہے، کیوں؟ اس کی زندگی سنورے گی. اپنی اولاد کو آدمی پابند کرے، بیٹھ جا سیکھے، پیار سے اگر سنتا ہے تو زبردستی کیوں؟ لیکن اگر کوئی بچہ ہے، اس کی عمر نکل رہی ہے اور اس کو ابھی تک کی سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آ رہا ہے، تو ذمہ دار وہ نہیں ہے، ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہیں. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ایک اصول صحابہ کا یہ بھی ہے کہ اپنے ماتحتوں پر سختی کرنا دین کی تعلیم کے سلسلے میں اگر ضرورت ہو، اور دین پر عمل کرنے میں، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں. بعض روایتوں میں علم الصبی، بچے کو نماز سکھاؤ جب وہ سات سال کا ہو جائے. واضربوهم علیہا وهم ابناء عشر، اور دس سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پہ ان کو مارو، ان کو مارو یعنی ان کی پٹائی کرو. مغربی تہذیب میں کیا ہے؟ بچے کو ہاتھ نہیں لگانا. نہیں، ہمارا دین ایسا نہیں ہے. ہمارے دین میں یہ ہے کہ بچہ اگر دس سال کا ہو جائے، نماز نہ پڑھے اور لاپرواہی برتے، اگر موقع ہو، ضروری ہو جائے، اس پر ہاتھ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. ہاں، لیکن بچے کو بچے کی طرح مارا جائے، کوئی مجرم نہیں ہے کہ اس کی آپ ہڈی بستی توڑ دیں، ایسا نہیں، اور اپنا غصہ اتارنے کے لیے نہیں، بلکہ واقعی سزا کے طور پر اس کو، تاکہ اس کو سمجھ میں آئے یہ دین میں بہت اہم چیز ہے، اس کا چھوڑنا سزا دلاتا ہے، تاکہ وہ آخرت کی سزا سے بچے. جب وہ بالغ ہو جائے تو بلوغت کی دنیا میں دہلیز پر قدم جب رکھے، بے نمازی ہو کے بالغ نہ ہو، بے نمازی ہو کر بالغ نہ ہو. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ دین کے بعض امور میں سختی کرنا چاہیے. بعض لوگ اس سے غلط سمجھتے، قرآن کی آیت سے کہ لا اکراہ فی الدین، اللہ کے بندے وہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے ہیں، آنے کے بعد نہیں. لا اکراہ فی الدین کس کے لیے ہے؟ اسلام میں کسی کو اندر بلانے کے لیے زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اندر آ گیا تو چلنے کے لیے زبردستی کر سکتے ہیں. سمجھ گئی بات؟ بھائی، کسی بھی حکومت میں قانون دوسرے حکومت والوں کو پابند کر سکتے ہیں، ہمارا قانون مانو؟ نہیں. لیکن جب وہ اس ملک میں آ جاتا ہے تو اب پابند ہو جاتا ہے. تو اسلام میں جب آدمی آ گئے، اب اس کے لیے شرعی احکام لازم ہوتے ہیں، وہ نہ کرنے پر اس کو سزا بھی دی جائے گی. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ بعض لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں زبردستی نہیں کرنا، نہیں، غلط تھی، آپ دوسروں سے زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی اولاد پر، اپنے ماتحتوں پر زبردستی کر سکتے ہیں اگر وہ حرام چیزوں میں واقع ہوں یا فرائض کو ترک کریں۔ ہاں، مار پیٹ کے آپ تہجد پہ زبردستی نہ کریں، سمجھ آئے گا، ایسی چیزوں پر آپ زبردستی نہ کریں جو فی نفسی لازم نہیں ہے، لیکن آپ فرائض پر زبردستی کر سکتے ہیں کیونکہ گناہگار ہو گئے گا۔ تو یہ بھی چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ مزید یہ نمبر 5، صحابہ کی تربیتی زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول، تجدید ایمان کے مواقع کو ضائع نہیں کرنا۔ دنیا میں آدمی کو مواقع ملتے رہتے ہیں، ہر چیز سے ایمانی غذا لینا اور اپنے ساتھ والوں کی تربیت کرنا، یہ بھی صحابہ کی چیز تھی۔ آدمی دنیا میں کھو کے دنیا کا ہو جائے، صحابہ اسے نہیں تھے، صحابہ دنیا کی چیزوں سے آخرت سے جوڑتے تھے، اور جب بھی ان کو موقع ملتا تو آپس میں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا موقع کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ مثال کے طور پر اسود ابن ہلال کہتے ہیں، کان معاذ یقول لرجل من اخوانه، حضرت معاذ ابن جبل اپنے کسی بھی ساتھی سے کہتے تھے، اجلس بنا، ذرا بیٹھ، فلنؤمن ساعة، آؤ ذرا بیٹھو، تھوڑی دیر کے لیے ہم ایمان لے آئے ہیں، ذرا میرے ساتھ بیٹھو، تھوڑی دیر کے لیے ہم ایمان لے آئے۔ فیجلسانی فیذکرانی اللہ ویحمدانی، تو بیٹھتے اور اللہ رب العالمین کا تذکرہ کرتے اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر کرتے۔ دینی مواقع ضائع نہیں کرتے، ہماری مجالس بعض اوقات گھنٹوں گھنٹوں ہم بیٹھتے ہیں لیکن کبھی اس میں اللہ کا تذکرہ نہیں اور کبھی اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں۔ جو لوگ ایسی مجلس سے اٹھیں جن میں نہ اللہ کا ذکر ہو نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایسے اٹھے جیسے مردہ گدھے کی دعوت پر سے اٹھے، مردہ گدھا کھا کے اٹھے ہو، ایسی مجلس میں سے اٹھے۔ کون سی مجلس؟ جس میں نہ اللہ کا ذکر ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا، کان فرت علی، یہ مجلس جو ہے ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا، افسوس کا سبب بنے، کاش کہ ہم اس مجلس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کو افسوس ہوگا اس مجلس پر جس میں انہوں نے نہ اللہ کا ذکر کیا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ مجالس میں صحابہ بیٹھ گئے تھے، تھوڑا اللہ کے بارے میں کچھ بتاؤ یا خود ہی بتائیں گے، اس طرح کا تذکرہ ان کی مجلسوں میں ہوتا تھا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ مثال کے طور پر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تربیت کرتے تھے، چلتے پھرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بالسوق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزرے، داخلا من بعد العالية والناس كنبذ، ایک علاقے سے آپ گزرے اور صحابہ آپ کے دائیں بائیں آپ کے ساتھ تھے، کنبذ ہو جانبا من جانبہ، فمر بجدی اسد میت، آپ کو دکھائی دی ایک بکری جو مردہ پڑی ہوئی تھی اور چھوٹے چھوٹے کان والی، کان ایک دم چھوٹے اور مردہ پڑی ہوئی ہے، اور بعض روایتوں میں بالکل پاؤں پر کڑی پھولی ہوئی اور ایک دم پاؤں جسے جانور پھولتا ہے اور اس کے بعد مردہ ٹانگے اوپر ہو جاتی ہے اس کی، ایسی پڑی ہوئی بکری تھی وہاں پہ۔ فَأَخَذَ بِأُذُنَيْهِ، آپ نے اس کے کان کو پکڑ کے اس کو اٹھایا، ثم قال ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون ہے جو ایک درہم میں اسے لینا پسند کرے، کس کو چاہیے ایک درہم میں، چاہیے کسی کو؟ آپ نے کان پکڑ کے اٹھایا بکری کو، فقالوا ما نحب انه لنا بشيء وما نصنع به، صاحب نے کہا ہم میں سے کسی کو بھی پسند نہیں ایک بکری ہم کو ملے، کیا کریں گے اس کو لے کے ہم، وما نصنع به، اللہ کے رسول کو لے کے ہم کریں گے کیا، مردہ رکھا تو نہیں سکتے اور اس کا کریں گے کیا ہم۔ فقال اتحبون انه لكم، ایسی مفت میں لے لو، چاہیے کسی کو، کسی کو ایسی چاہیے؟ قال والله لو كان حيا كان عيبا فيه لانه اسك. اللہ کے رسول مردہ لے کہ ہم کیا کریں گے، زندہ بھی اگر ہوتی چھوٹے کانوں والی عیبدار بکری ہم زندہ رہتی کبھی بھی نہیں لیتے، تو مری ہوئی. فکیف ہو بمیت، فکیف ہو میت، یہ مردہ ہے، مردہ ہم کیسے لیں گے، زندہ نہیں لیتے ہم. قال فواللہ للدنیا اهون علی اللہ من هذا علیکم. کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت اس بکری سے بھی گھٹیا ہے جتنی یہ بکری تمہارے نزدیک بے قیمت ہے. آپ دیکھیں کس طرح سے آپ تربیت کر رہے ہیں، ایک مری بکری سے آپ نے لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیا ہے. اگر انسان کا دل اللہ سے جڑا ہو تو وہ گھٹیا چیز سے بھی انسان کو اعلیٰ سطح پر لے جا سکتا ہے. ایک غلط چیز دیکھ کر بھی وہ اپنے دل کو صحیح کرے گا، ایک گھٹیا چیز دیکھ کر بھی وہ اعلیٰ فکر پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دل اس کا کیا ہے، دل اس کا بصیرت والا ہے، اس کے دل کی سطح اونچی ہے، وہ گری پڑی چیز سے بھی اونچا سبق لے سکتا ہے اگر اس کا دل اعلیٰ سطح پر ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ آپ دیکھیے کتنی، صحابہ کو نہیں سمجھ رہا کیا کرنے جا رہے اللہ کے رسول، کوئی بیچے گا کہ آپ بتا لے گرہن چاہیے فری چاہیے. اللہ کی قسم یہ کتنی بے قیمت ہے، تم کو دیے تو بھی نہیں لے رہے، تم کو دیے فری میں دیے تو لے رہے نہیں، اتنی گھٹیا ہے تمہارے دلوں میں جو اس کی لیے نفرت ہے. اللہ کے نزدیک دنیا کی اتنی بھی قیمت نہیں ہے. دنیا کس کو کہتے ہیں؟ دنیا ان نعمتوں کو کہتے ہیں جو اللہ سے غافل کرے. پوری دنیا کو نہیں کہتے، دنیا سے مراد شرعی صلاح میں کیا ہے، دنیا ہر اس چیز کا نام ہے جو بندے کو اللہ اور آخرت سے غافل کرے. اللہ سے نعمت مثال کھا رہا ہے الحمدللہ، یہ دنیا نہیں، کیونکہ اس نے اس کو کیا کیا، اللہ سے جوڑا. اچھا لباس پہنا الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ الحمدللہ، یہ لباس دنیا نہیں. کیوں؟ اس نے اللہ سے جوڑا اس کو. بڑی کمپنی چلا رہا ہے، دنیا نہیں. نماز کا وقت ہو، برابر نماز کو جا رہا، یہ اللہ کا دیا وہذا من فضل ربی، خالی بورڈ نہیں، دل میں میرا کچھ نہیں، اللہ نے دیا، میری کیا اولاد ہے، اس میں سے زکات نکال رہا ہے، اس کے اندر سے صدقات نکال رہا ہے. دنیا کو اپنے پہ مسلط نہیں کرتا ہے، وہ اس کی مالک نہیں، یہ اس کا مالک ہے، اور اس کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. وہ دنیا نہیں، وہ دنیا نہیں جس کی برائی آئی ہے. جس کی برائی آئی وہ کیا ہے؟ اس لیے کہا الدنیا ملعون، ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وعالم الغوث علی. دنیا پہ لعنت ہے، اس میں جو کچھ ہے سب پہ لعنت ہے، ہاں مگر اللہ کا ذکر اس میں، سوائے اللہ کے ذکر کے، اور عالم اور متعلم. لیکن کیا کہا؟ دنیا ملعون ہے، دنیا میں جو بھی ہے وہ سب ملعون ہے، ہاں مگر اللہ کا ذکر، وما والاہ، اللہ کا ذکر اس سے باہر ہے، اور وما والاہ، اور جو اللہ سے جوڑنے والی چیز ہے وہ ملعون نہیں. وما والاہ، جو اللہ سے جوڑے، جو اللہ کے ذکر سے جوڑے، اس میں لعنت نہیں ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کی اس طرح سے تربیت کرتے تھے. تو ایسی انسان کے پاس اگر عبرت کی نگاہ ہے تو ہر چیز میں عبرت ہے، لیکن اگر اس کا دل اندھا ہے تو پھر زلزلہ بھی اس کے لیے کچھ نہیں ہے. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ. بہت بڑی آیت، دو آیت کہا، آسمان میں، آسمانوں میں، زمین میں کتنی نشانیاں ہیں، ان پر سے یہ گزرتے ہیں لیکن دھیان نہیں دیتے، اللہ شکایت کرتا ہے. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اس سے اعراض کرتے ہیں، دھیان نہیں دیتے. اللہ کی نشانیاں آسمان زمین میں پھیلی ہوئی، دیکھتے ہیں لیکن ان پر سے گزر ہوتا ہے لیکن اعراض کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں اس کو. دیکھا اندیکھا کر دیتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد بھی مشرک کے مشرک ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو دیکھ کر اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی عظمت جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو مخلوق کی عظمت نہیں پیدا ہوتی ہے، اور جب اللہ اور مخلوق کی عظمت میں فرق ہوتا ہے تو آدمی شرک میں نہیں جانتا ہے۔ شرک میں کیوں گیا؟ اللہ وَمَن قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے۔ کیوں ایسا ہوا؟ کہ اللہ کی عظمت کی جو نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں، اس کو اللہ سے جوڑنے والی نہیں بنی۔ اگر اللہ کا مقام جانتا تو مخلوق کو کبھی اللہ کے برابر نہیں کرتا، لیکن اللہ کو کیسے پہچانے گا؟ کان کے راستے سے، آنکھ کے راستے سے۔ دو راستے، کان کے راستے سے قرآن کی بات، رسول کے فرمان کی بات، اور آنکھ کے راستے سے آسمان و زمین میں جو سب پھیلا ہوا ہے۔ یہ دو علم کے راستے ہیں، وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، دونوں ہی انپٹ سے، کان سے آنکھ سے، یہاں جانے گا۔ یہاں جانے کے بعد پروسیس ہوگا، اور یہاں کیا ہوگا؟ اللہ کی عظمت پیدا ہوگی، دل میں اللہ کی عظمت آئے گی۔ کہاں سے؟ آنکھ سے، جب آسمان زمین میں دیکھے گا۔ پھول دیکھا، کیسا پھول اللہ نے بنایا۔ پھل دیکھا، کیسا اللہ نے بنایا۔ پہاڑوں کو دیکھا، کیسے اللہ نے اس کو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹ کیسا بنایا اللہ نے اس کو، آسمان کو کیسے اونچا کیا اللہ نے، پہاڑوں کو کیسے پیوست کیا زمین کے سینے میں، اور زمین کو کیسے بچھا دیا چلنے پھرنے کے لیے، نہیں دیکھتے؟ دیکھ کے کیا کریں گے؟ اللہ نے بنایا، کتنا عظمت والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا یہ پہلو ہے کہ آپ خلق سے بندوں کو خالق کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ جاہل وہ ہے جو خلق میں غور کر کے خلق میں پھنس جائے، عالم وہ ہے، ذاکر وہ ہے جو خلق سے خالق تک پہنچے۔ ساری مخلوقات ایسا کرتی ہے، اللہ ساری مخلوقات، اس کا اشارہ دیکھنے آنا چاہیے آدمی کو۔ ساری مخلوقات کیا بتاتی ہیں؟ اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ وہی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ الواحد، ہر چیز میں نشانی ہے اور ہر چیز رہنمائی کر رہی اس طرف کہ اللہ ایک ہے۔ ہر چیز بتاتی اللہ کی توحید۔ تو صحابہ کی تربیت کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ وہ لوگ اپنے اطراف کے ماؤں سے سبق لیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سکھایا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، مزید انشاءاللہ ہم کسی اور درس میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ سے جوڑنے والا، دین کے علم سے، دینی مجالس سے، اور تربیت کے تمام پہلوؤں سے جڑنے والا بنائیں، اپنی، اپنے گھر والوں کی، اور اپنے متعلقین کی، اپنی استعداد کے مطابق کچھ نہ کچھ تعلیم و تربیت کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔